السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ ہمارے دروس میں سلسلہ وار توحید باری تعالی کا اس بات اور شرک کا رد بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں پچھلے دو دروس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی اسماء حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالی کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اور وہ بھی ہیں جو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات اس کی مخلوق کی طرف منسوب کر کے اس کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اس بارے میں ہم نے گزشتہ درس میں کچھ بیان کیا تھا. اسی سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم اللہ تعالی کی توفیق سے اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ لوگوں نے اللہ تعالی کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دے کر اور مخلوق کو اللہ تعالی کی ذات میں شریک کر کے کس طرح شرک کا ارتکاب کیا ہے، اور ایمان کے دعوے کے باوجود ایک اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلمانوں کا ایک طبقہ کس طرح شرک میں گرفتار ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس میں ہماری کچھ گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی آ جائے گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے. تمام مخلوقات اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہے، اور وہ سب اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہے. کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں کہ اس کا اللہ تعالی پر کوئی ایسا اثر و رسوخ ہو، یا اللہ تعالی نے اسے ایسے درجے پر پہنچا دیا ہو کہ وہ اللہ کی صفات میں شریک ہو جائے. پس مخلوق میں سے کوئی کیوں کر خالق کی صفات کا حامل ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ساتھ شریک کیے گئے ہر شریک سے پاک و منزہ ہے. لہذا مخلوق میں سے کسی کو خالق کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا کھلم کھلا شرک ہے. یہ چند نکات ہیں جن میں سے بعض کی تفصیلات گزشتہ دروس میں بھی بیان ہو چکی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کے حوالے سے ہم اللہ کی توفیق سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. مسلمانوں میں شرک پھیلنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے شرک کا ایک بڑا دروازہ تصوف ہے. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریق ہے، یہ وہ چینل ہے کہ امت مسلمہ میں اسے کھول کر لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹایا گیا، اب تک ہٹایا جا رہا ہے. یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ طریق ہے جس میں شرک اور بدعت اسلام کے نام پر پھیلائی جاتی ہے. یہ وہ راستہ ہے جس میں فسق و فجور کو اسلام کا نام دیا جاتا ہے، جہاں تزکیہ نفس کے نام پر خلاف سنت بلکہ خلاف عقل حرکات کی جاتی ہیں، ایسے اعمال اور افعال کیے جاتے ہیں جن کا مذہب سے ہونا تو دور کی بات ہے، انسانیت کے ساتھ بھی تعلق نہیں. لیکن یہ سب کچھ عقیدت کی آڑ میں کیا جاتا ہے اور اسلام کے نام پر کیا جاتا ہے، اس لیے آج امت مسلمہ کی اکثریت دین اسلام سے اس قدر دور ہو چکی ہے کہ اسلام کی صحیح شکل و صورت، اسلام کے اصلی خد و خال جب ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور تم کیا کہہ رہے ہو. جب انہیں قرآن مجید کی واضح آیات دکھلائی جائے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تو پھر ان سے اس کے سوا کوئی جواب نہیں بن پڑتا کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ جو یہ کچھ کرتے آئے ہیں کیا وہ غلط تھے، یا لوگوں کی اتنی بڑی تعداد اکثریت جو کچھ کر رہی ہے کیا وہ سب غلط ہے. اس سے پہلے کہ ہم سلسلہ کلام آگے بڑھائیں اس بات کا یہی جواب دے دیں کہ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شریعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہے، کسی کے بزرگ، کسی کے بڑے، کسی اکثریت کے ذریعے نہیں بھیجی. اتھینٹیسٹی جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. قرآن اور سنت بنیاد ہیں دین کی، ان کے مقابلے میں سارے کے سارے بزرگ جو اس کے خلاف چلتے ہوں، جنہیں بزرگ سمجھا جاتا ہے، انہیں غلط کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں. اسی بات کو غلط رنگ دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے. بزرگ وہ ہیں، اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کو آگے پہنچاتے ہیں، قرآن و سنت کو آگے پہنچاتے ہیں، قرآن و سنت کا علم سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. نہ کہ وہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے طریقے سے یکسر مخالف ہے. ایسے لوگوں کی جماعت جسے بزرگ سمجھا جائے اور جس کا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہو، उन्हें गलत कहने में हमें कोई आर नहीं। हम उनसे पूछते हैं कि अगर एक तरफ कुरान मजीद की आयात मौजूद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद हो, दूसरी तरफ तुम्हारे किसी पसंदीदा बुजुर्ग के मल्फूजात हो, दोनों में इख्तलाफ हो, दोनों में टकराव हो, किसे गलत कहोगे? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहोगे या अपने बुजुर्गों को? यहां आकर ईमान की आजमाइश होती है। कलमा तौहीद पढ़ने वालों के मुंह से उस वक्त बुजुर्गों को गलत कहने की जुरत नहीं होती कि वह उनसे उन्हें गलत कह सके। तौहीद के बुलंद बांग दावे करने वाले इस मकाम पर आकर सर झुका लेते हैं, लेकिन अपने बड़ों को गलत नहीं कहते, हालांकि कुरान मजीद के सामने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने जो भी गलत बात आएगी उसे गलत कहने में किसी मुसलमान को आर नहीं होनी चाहिए। तो कुरान और सुन्नत के मुकाबले में तसव्वुफ का जो दरवाजा खोला गया, इसने मुसलमानों को ना सिर्फ दीन से दूर किया बल्कि अकायद और आमाल दोनों में ऐसा फसाद फैलाया है कि लोग अल्लाह ताला की शान और अजमत से नावाकिफ हो चुके। उनके नजदीक मखलूक में से चंद शख्सियात को इतना अजीम बना दिया गया है कि वो अल्लाह का नाम उन पर असर ही नहीं करता, जबकि उनके नाम पर वो मर मिटने को तैयार है। यूं समझ लीजिए कि एक शख्स बेदरेग अल्लाह का नाम लेकर झूठी कसम खा लेता है, लेकिन किसी बुजुर्ग, किसी दरबार, किसी पीर, किसी खुद साख्ता सरकार के सामने या उसके मजार पर या उसके नाम लेकर झूठी कसम खाते हुए वो डरता है। ये सारी कारस्तानी तसव्वुफ की है। ये एक बड़ा वसी टॉपिक है अपनी जगह पर। हमने यहाँ इसलिए इस मुख्तसरन बयान किया है कि ये वो दरवाजा है जहाँ से अल्लाह की सिफात में शिर्क की राह खुली है। इसके और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा दरवाजा ये है। इसकी इब्तदा में, इसकी तारीख में, इस लफ्ज के मानी और मफाहिम में मुताला करने के बाद मुख्तसर अल्फाज में इसका खुलासा यूं बयान किया जा सकता है कि लोगों की एक जमात ने परहेजगारी और तकवा इख्तियार करने के नाम पर एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो इत्तबाए रसूल से हटकर था, और इस नई राह पर चलने के नतीजे में उनके अकायद और अमाल में ऐसा पैदा हुआ और शिर्क और बिदत का एक ऐसा बाब खुल गया जो कयामत तक बंद होता नजर नहीं आता। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में तागूती कुव्वतें इस्लाम को जहां असलहा और हथियारों के बलबूते पर मिटाने की कोशिश में मसरूफ है, जहां वो मुसलमानों को माशी एतबार से तबाह करने पर तुली हुई है, वहां उन्होंने ये रास्ता भी इख्तियार किया है कि मुसलमानों को इस्लाम के अकायद से इतना दूर कर दिया जाए, कुरान और सुन्नत से इस कदर हटा दिया जाए कि उनके दिल में से अल्लाह सुभाना व तआला की अजमत खत्म हो जाए, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ बाकी ना रहे, उनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत बाकी ना रहे, वो अपने आप को मुसलमान समझें लेकिन वो एक ऐसे रास्ते पर चलें जो इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी हो। इस फिक्री तब्दीली के लिए और फिक्री तौर पर मुसलमानों को तबाह करने के लिए वो किस चीज से मदद ले रहे हैं? अगर आप मौजूदा हालात पर नजर रखते हो तो आपको नजर आएगा कि वो तसव्वुफ से मदद ले रहे हैं। तागूती कुव्वतें मुस्लिम ममालिक में करोड़ों की तादाद में रुपया खर्च कर रही हैं کہ وہاں پر تصوف اور صوفی ازم کو پھیلایا جائے تاکہ لوگ اسلام سے ہٹتے چلے جائیں. گانا بجانا جسے ہر مسلمان برا سمجھتا ہے, ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اسلام میں یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی گانے بجانے کے ذریعے دین کی تبلیغ کے نام پر قوالی کو رائج کر دیا گیا. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ اذان کی آواز سن کر ایک شخص جو فلمی گانا سن رہا ہو اسے بند کر دیتا ہے, لیکن اگر وہ قوالی سن رہا ہے تو وہ ڈھیٹ بن کر سنتا رہتا ہے. اگر اسے منع کیا جائے تو کہتا ہے کیا ہے, یہ بھی تو اسلام کی بات ہے, اللہ رسول کی بات ہے, یہ بھی تو دین کا کام ہے, تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ اتنے بڑے بڑے بزرگ اور صوفیہ فلاں 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 کے نام وہ سنا کرتے تھے قوالی. دیکھیے کس طرح شیطان نے اللہ سے دور کر کے اپنے پیچھے لگا لیا. اور بظاہر اس خرابی کو ان کے سامنے دین بنا کر پیش کر دیا, اچھائی بنا کر پیش کر دیا, تقوی اور پرہیزگاری بنا کر پیش کر دیا. تو صوفیہ نے جہاں اور بہت سی خرابیاں پیدا کی, وہاں ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں اور صفات میں ایسا شرک کیا ہے جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے, اور لوگوں کو ایسے شرک کی گہرائیوں میں پھینک دیا ہے جہاں سے انہیں اللہ تعالی ہی نکال سکتا ہے. اب آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں کریں. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت وحدہ لا شریک لہ کہ وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے, خواہ وہ پڑھا لکھا ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, ہر مسلمان یہی کہے گا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. صوفیہ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی اس صفت میں کس طرح شرک کیا, لوگوں کو کیسے شرک کی راہ پر ڈالا, انہوں نے اپنا ایک عقیدہ رائج کیا جسے وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے, اور فارسی میں اسے ہمائے اوست بھی کہتے ہیں. ہمائے اوست کے معنی یہ ہیں کہ سب کچھ وہ ہے. اس عقیدے کی روح سے صوفیہ یہ کہتے ہیں, ان کی اس کفریہ بات نقل کرنا اللہ تعالی معاف فرمائے, صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کے نزدیک ہر شے میں خدا ہے. کائنات کے ہر ذرے میں, ہر چیز میں, خواہ وہ انسان ہو, خواہ وہ حیوان ہو, خواہ وہ اچھی چیز ہو, خواہ وہ بری چیز ہو, خواہ وہ مسلم ہو, خواہ وہ کافر ہو, سب میں خدا ہے, ہر شے میں وہ خدا مانتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر جب وہ آگے چلے تو وہ حلول کے عقیدے کے قائل ہو گئے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ اپنی مخلوق میں حل کر جاتا ہے, یعنی ان میں حل ہو جاتا ہے, خالق اور مخلوق دونوں مل کر ایک ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت وحدانیت کو صوفیہ نے لوگوں کی نظروں سے اس طرح اوجھل کیا کہ ہمیں اس کا عقیدہ رائج کیا کہ ہر شے میں خدا ہے, ہر جگہ پر خدا ہے. اللہ تعالی نے اپنا تعارف خود کرایا. سورہ طٰہٰ 16 سپارے میں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر ہے. پھر سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت یعنی ساتھ ہونا اس کی قدرت ہے, وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ اس نے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کی حرکت اور سکون کا اس کو علم ہے. کائنات کے کسی بھی حصے میں ایک پتا نہیں ہلتا مگر اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے, کیسے ہلا, یہ اس کا علم. ساتوں زمینوں کے نیچے, ساتوں آسمانوں کے درمیان, ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ اللہ کے علم میں ہے, اس کے علم سے کوئی نہیں, لیکن اس کی ذات عرش پر ہے. صوفیہ نے اس کے برعکس یہ عقیدہ پھیلایا کہ ہر شے میں معاذ اللہ خدا کو ڈال دیا, کہ ہر شے میں خدا ہے, ہر چیز خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو اس میں وہ موجود ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا اللہ حاضر ناظر ہے, ناظر کے معنی ہیں دیکھنے والا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اللہ تعالی بصیر ہے دیکھنے والا ہے, لیکن حاضر کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر حاضر نہیں ہوتا, وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان لائق ہے. جب یہ حاضر کا لفظ چلا بھی اسی عقیدے سے ہی کہ ان کے نزدیک ہر شے میں خدا ہے, ہر جگہ پر خدا ہے. اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے علامہ ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ میں سے بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھا جائے اور ان میں سے بعض تو اچھی صورتوں میں اللہ تعالی کے حلول کر آنے کے بھی قائل ہیں. یہ عام طور پر جو لوگ بے پردگی کے قائل ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم ان حسین چہروں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ اسلام نے تو منع فرمایا ہے کہ نامحرم کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے ہٹا لینی چاہیے, نامحرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے. لیکن صوفیہ نے اسے کیا رنگ دیا کہ یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے, ہم اسے دیکھ رہے ہیں, اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان چہروں میں آ گیا ہے. جیسا کہ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعض تو اچھی صورتوں میں اللہ تعالی کے حلول کر آنے کے بھی قائل ہیں. اور اسی حوالے سے حلول اور حمہ وسطی کے عقیدے کے حوالے سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا, حسین بن منصور حلاج کا. یہ صوفیہ کا بہت بڑا پیر سمجھا جاتا ہے. یہ شخص کفریہ عقائد کا حامل تھا, حلول کے عقیدے کا قائل تھا. چنانچہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ صوفیہ میں سے بعض کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی نے معاذ اللہ کچھ اجساد منتخب کر لیے ہیں, یعنی کچھ جسم منتخب کر لیے ہیں اور ان میں حلول کر لیا ہے. اسی لیے پھر صوفیہ میں سے بعض نے خدائی کا دعویٰ کیا, وہ علل اعلان کہتے تھے کہ میں وہ ہوں اور وہ میں ہے, کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر. اور ایسا ہی دعویٰ حسین بن منصور حلاج. چنانچہ اس ضمن میں علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ابو القاسم رازی کی اسناد سے یوں منقول ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک آدمی آیا جس کے پاس گھوڑے کو دانا کھلانے والا ایک تھیلا سا تھا، وہ دن رات کسی وقت بھی تھیلا اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک بار اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں حلاج کے نام کا ایک خط تھا، یعنی حسین بن منصور حلاج کا لکھا ہوا ایک خط تھا۔ اور یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ اس شخص کا نام اصل میں حسین ہے، منصور اس کے باپ کا نام ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اور خصوصاً اس کے جو پرستار ہیں وہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو منصور کے نام سے یاد کرتے۔ آپ شعرا اور ادیبوں کے ہاں اس کی تعریف کرتے ہوئے منصور کا لفظ ہی نظر آئے گا، حالانکہ اس کا نام حسین بن منصور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے تھیلے میں، جسے وہ ہر وقت اپنے ساتھ لگائے رکھتا تھا، حلاج کا ایک خط موجود تھا جس کا عنوان یہ تھا، ذرا غور سے سو، کہ یہ حسین بن منصور حلاج، جسے ہمارے بہت سے وہ بھائی بھی جو اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں، اور جس کی بہت سے شعراء نے اور ادیبوں نے، جو کہ اسلام کی عقائد سے ویسے ہی ناواقف ہوتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر چلتے ہیں، اس کی بہت تعریف کرتے ہیں، بلکہ اسے تو حق گوئی کی ایک علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک خط جو لکھا تھا، اس میں اس نے کیا لکھا، لکھتا ہے کہ رحمان اور رحیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام یہ خط ہے، یعنی اللہ تعالی کی جو صفت رحمان اور رحیم ہے وہ اپنی طرف اس نے منسوب کی کہ رحمان اور رحیم میں ہوں معاذ اللہ۔ پھر لکھتے ہیں چنانچہ یہ خط بغداد بھیجا گیا اور پھر حلاج کو حاضر کر کے یہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا، میرا خط ہے، میں نے بذات خود اسے تحریر کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اس سے پہلے تو تو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اب تو نے ربوبیت کا دعویٰ بھی کر دیا؟ تو اس کا جواب اس نے جو دیا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یہ سب کچھ ایک ہی ہے، اس کے نزدیک اس کے اندر اللہ تعالی نے حلول کر لیا، اس لیے وہ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم بھی کہنے لگا۔ چنانچہ اس زمانے کے تمام علماء نے اس کے قتل پر اتفاق کیا اور اسے قتل کیا گیا، لیکن صوفیہ کی ایک جماعت آج بھی اسے برحق کہتی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں، صرف اپنی جہالت اور فقہا کے اجماع اور اتفاق کی بے پرواہی کرنے کے باعث صوفیہ کی ایک جماعت حلاج کی طرفدار بن گئی تھی۔ ابراہیم بن محمد نصر آبادی بیان کرتے ہیں، اگر انبیاء اور صدیقین کے بعد کوئی آدمی موحد ہو سکتا ہے تو وہ حلاج ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے دور کے اکثر قصہ گو اور ہمارے زمانے کے اکثر صوفیہ کا شریعت سے بے علمی اور معرفت نقل، یعنی کتاب و سنت کی معرفت سے دوری رکھنے کے باعث یہی حال ہے کہ وہ حسین بن منصور حلاج کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں، بہت بڑا حق گو کہتے ہیں اور اس کے عقائد کی تائید کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی ذات میں معاذ اللہ شریک کر لیا، اللہ کی صفات میں شریک کر لیا اور یہ کہنے لگا کہ وہ ہے اور میں وہ ہوں، یعنی دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ صوفیہ کے اسی عقیدے کی کرامت ہے۔ اور سنیے، آپ نے بایزید کا نام سنا ہوگا، ابو یزید بستامی، جسے بایزید بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں صوفیہ کے ہاں، ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھتے ہیں، ابو یزید نے کہا، یعنی یہی بزرگ جو لیا گیا ہے، کیا فرمایا، जरा इनका फरमान सुनने से पहले ये देख लीजिए कि हम क्या कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की हम्द सना करते थे सुभान अल्लाह, और हमें भी यही सिखाया गया कि सुभान अल्लाह। और इन कलिमात की फजीलत बयान की गई कि किस कदर है। अब यहाँ बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, लिखते हैं अबू यजीद ने कहा सुभानी सुभानी मा आजम सुल्तानी, मैं पाक हूँ मैं पाक हूँ, मेरी सल्तनत किस दर्जे अजीम है, यानी मेरी मिसल ना तो आसमान में पाई जाती है और ना मेरी सिफ्त की मिसल जमीन में ही कोई शनासाई है। मैं वो हूँ और वो मैं हूँ, और मैं वो हूँ और वो मैं हूँ और वो है। अब बताइए इसका क्या मतलब है। ये बुजुर्गान दीन की बात हो रही है, किसी ऐसे शख्स की बात नहीं हो रही जिसे बुरा समझा जाता हो, ये उसकी बात हो रही है जिसे बहुत बड़ा बुजुर्ग समझा जाता है। और फिर यही नहीं बल्कि फरमाते हैं कि अबू यजीद के पास एक आदमी आया, उसने आकर यूं पढ़ा सूरतुल बुरूज की आयत पढ़ी 30वें पारे से, इन्ना बक्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो हजरत ने फरमाया मुझे उसकी जिंदगी की कसम, बिलाशुबा मेरी पकड़ तो उसकी पकड़ से भी शदीद तर है। लीजिए अब हुलूल से भी आगे गुजर गए, अब अल्लाह सुबहानहु व तआला की शान और अजमत इन बुजुर्गों के मानने वालों के दिलों में क्या होगी, ये आप बताइए मुझे। अब देखिए और आगे चलिए, फरमाते हैं अबू यजीद कहते हैं, यानी यही अबू यजीद बुस्तामी जो हजरात इनसे वाकिफ है उन्हें वो जानते हैं कि सूफिया में इनका मकाम किस कदर बुलंद है, किस कदर इन्हें पूजा जाता है, ये उनके फरमुदात बयान हो रहे हैं। कहते हैं मुझे एक मर्तबा ऊपर ले जाया गया, हत्ता के मैं हक ताला शानहु यानी अल्लाह ताला के ऐन सामने खड़ा हो गया, और अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया ए अबू यजीद, मेरी मखलूक ये पसंद करती है कि वो तुझे देख ले। मैंने अर्ज की कि ए मेरे प्यारे, और मैं भी इस बात को पसंद करता हूँ कि वो मुझे देख ले। देखा ये हुलूल, यानी मैं वो हूँ वो मैं हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ए अबू यजीद, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद तुझे उन्हें दिखला दूँ। मैंने अर्ज की है मेरे प्यारे, अगर वो मुझे देखना चाहते हैं और तू भी यही चाहता है तो फिर मैं तेरी मुखालफत की तो बिल्कुल ताकत नहीं पा सकता, मुझे अपनी वहदानियत के करीब कर ले और मुझे अपनी रब्बानियत का यानी रब होने का लिबास जेब तन करवा दे, यानी मुझे भी रब बना दे, और मुझे अपनी अहदियत के मकाम पर बुलंद फरमा दे, यानी तेरी जो ये सिफत है कि अल्लाह अहद कुल हु अल्लाह अहद, ये मकाम मुझे दे दे। हत्ता के जब मुझे तेरी मखलूक देखे तो यही कहे हमने तुझे देख लिया और वो तू ही हो और मैं बिल्कुल वहां ना हूं। ये तसव्वुफ के करिश्मे हैं कि जिन्होंने अल्लाह सुबहानहु व तआला की सिफत वहदहु ला शरीक लहु में शिर्क किया। अब अगर कहा जाए कि ये लोग अल्लाह की वहदानियत पर यकीन नहीं रखते थे तो हमारे बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े सहाफी जो अखबारात में बड़ी पुरमगज बातें लिखते हैं, जिन्हें मौजूदा दौर का बड़ा दानिश्वर समझा जाता है, दीन से दूरी का उनका ये हाल है कि ना वो कुरान को पढ़ते हैं, ना कुरान का तर्जुमा देखते हैं, ना अल्लाह की शान और अजमत से वाकिफ हैं, ना अल्लाह की हैबत उनके दिल में है मौजूद है, ना उन्हें ये मालूम है कि हमारा रब किस कदर अजीम, कैसा कुव्वतों का मालिक और कैसी बुलंद शान वाला है। بلکہ وہ انہی بزرگوں کے حوالے اپنی تحریروں میں کوٹ کرتے ہیں، انہی کے ریفرنس دے کر اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، انہی کے ریفرنس دے کر اپنی دانش بکھیرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ عقائد میں جو فساد پیدا ہوا اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں معرفت کا بھی تصور عجیب سا ہے۔ معرفت سے مراد عام طور پہ یہ لی جاتی ہے کہ انسان کو کچھ ایسی کوالٹیز حاصل ہو جاتی ہیں کہ وہ عام مخلوق سے الگ ہو جاتا ہے، اور معرفت حاصل کرنے کے لیے لوگ صوفیہ کے انہی مختلف سلسلوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو بنائے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جن لوگوں نے کتاب و سنت کی راہ کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے۔ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں سے بھی جنہوں نے اپنے نبی کے راستے کو چھوڑا وہ گمراہ ہو گئے، اور اس امت محمدیہ میں سے بھی جن لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا، رب ذوالجلال کے کلام کو چھوڑا، صوفیہ کے پیچھے چلے، وہ یہی بھول گئے کہ ان کا رب کیسا ہے۔ آج لوگ اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہیں، اللہ کی شان اور اللہ کے جلال سے واقف نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی گفتگو میں اللہ تعالی کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں وہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کو عام لوگوں کی طرح سمجھتے ہیں، عام حکمران کی طرح سمجھتے ہیں۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ نے تمام اختیارات بزرگوں کو دے دیے اور خود کائنات بنا کر فارغ ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقائد سے محفوظ رکھے۔ یہ تمام باتیں تصوف کے راستے داخل ہوئی ہیں، جہاں ہماوست یعنی سب کچھ وہ ایک ہے، وحدت الوجود، کہ وہ سب کچھ ہر چیز میں اس کا وجود موجود ہے، اور حلول جیسے عقیدے کہ وہ اپنے بندوں کے جسموں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی عجیب و غریب باتیں جو کی جاتی ہیں یہ اللہ تعالی کی صفت وحدانیت کے خلاف ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے رستے پر چل رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اہل کتاب کو یہ کہیے، قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو سمجھتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبالغہ، یعنی کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا، مبالغے سے بھی اوپر پھر غلو ہوتا ہے، جیسے عیسائیوں نے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اور یہ بھی غلو ہے کہ صوفیہ کی باتوں کو اس قدر اونچا کر دیا گیا ہے کہ قرآن اور سنت کی بات پیش کی جائے تو کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ نے یوں فرمایا، کیا آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیا یہ بزرگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ نہیں سوچتے۔ فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تتبعوا اهواء قوم، اور اس قوم کی احوا، ان کی جو خواہشات ہیں اور ان کے جو نفسیانی خیالات ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے، و اضلوا کثیرا، اور بہت سو کو گمراہ کیا، و ضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ صوفیہ کا گروہ، اور یہ لوگ جو اللہ تعالی کی صفات میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں، حقیقت میں یہ وہ لوگ ہیں، قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل، کہ خود گمراہ ہوئے، بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ آج کے درس میں ہمارا پیغام قرآن مجید کی یہی آیت ہے کہ ہمیں عقائد میں اور اعمال میں قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید گفتگو آئندہ نشستوں میں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی درس ختم ہوا, اب آپ مائک لے سکتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ صاحب جزاکم اللہ خیر, ماشاءاللہ اچھا آپ نے بیان فرمایا. یہ RX64 بھائی کا سوال ہے, شاید ان کے پاس مائک نہیں ہے, کہ اللہ کے جسم کے بارے میں اہل سنہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے جسم کے بارے میں اہل سنہ کا کیا عقیدہ ہے؟ جیسے اللہ کی آنکھیں ہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کی پنڈلی ہے, اس کے بارے میں, جسم کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ بیان فرمائیں, اس کے بعد میں اپنا سوال کروں گا. السلام علیکم.
سلام. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم کے لفظ کا اطلاق ہی غلط ہے. اللہ کی آنکھیں, اللہ کے ہاتھ, اللہ کی پنڈلی, یہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہیں. ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہمارا ان پر اسی طرح ایمان ہے جس طرح ہمارا اللہ پر ایمان ہے. جسم کا لفظ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے. اللہ کی ذات ہے, وہ کس طرح ہے ہم نہیں جانتے. وہ عرش پر ہے, لیکن عرش پر کس طرح ہے, اس کی کرسی کی کیا کیفیت ہے, اس کے عرش کی کیا کیفیت ہے, اس کی ذات کیسی ہے ہم نہیں جانتے. ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں, دیکھے بغیر ایمان رکھتے ہیں. اس نے جو بیان کیا کہ وہ دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے, اس کا دیکھنا اور سننا ہماری آنکھوں اور کانوں جیسا نہیں ہے. اس کی کیفیت کو وہ ہی جانتا ہے. اس کا پکڑنا ہمارے پکڑنے کی مانند نہیں ہے. اس کی پنڈلی ہماری پنڈلی کی مانند نہیں ہے. اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مانند نہیں ہے. ہم اس پر بغیر تاویل کے ایمان رکھتے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا معاذ اللہ کہ وہ انسانی اعضاء کی طرح ہیں, اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اس کی تاویل کر دی کہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت لی ہے. یہ بھی غلط ہے. اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کے دو ہاتھ ہیں, دونوں داہنے ہیں, کیسے ہیں ہم نہیں جانتے. اللہ کی پنڈلی ہے, کیسے ہے ہم نہیں جانتے. اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھتا ہے, کیسے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں. بالکل اس طرح جس طرح ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لہذا اللہ کے لیے جسم کا لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے. اس وہ ان تمام انسانی صفات سے مبرہ اور پاک ہے. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب دو سوال ہیں چھوٹے. نمبر ایک یہ کہ آپ نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیے ہیں کافی, تو بہت علم ہونے کے باوجود کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے بھی صفات میں تھوڑی غلطیاں کر دی تھی؟ ابن جوزی نے صفات میں تھوڑی غلطی کر دی تھی, تو جو موقف تھا سلف سب سے ہٹ گئے تھے صفات کے لحاظ سے, تعویل پہ یہ تفویض کر دی تھی. یہ سوال ہے. دوسرا یہی ہے کہ کیا اللہ کے صفات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کا حصہ ہے؟ کیونکہ کل میں ایک اپنی انگلش میں ایک ہمارے ایک صحیح عقیدہ والے بھائی نے درس دیا, تو اس نے کہا تھا کہ قرآن جو پارٹ آف اللہ یا فرام اللہ, تو میں نے اسے کہا کہ پارٹ جو ہے نا غالباً اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. بمیز حنفی نے بھی یہ لکھا ہے, کہ حصہ نہیں کہنا چاہتے، کس کے بارے میں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صفات اللہ کا حصہ ہیں، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ جو یہ ہے یہ اللہ کی کلم یہ اس کی صفت ہے، بس حصہ وغیرہ استعمال نہ کریں، اسی کی صفت ہے، ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی؟ تو یہ دونوں سوال، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم.
بھائی جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے علامہ ابن جوزی کے حوالے دیے ہیں اور علامہ صاحب نے غلطی کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی کا حوالہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ ہم ان کے پیروکار ہیں. اگر علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں کچھ تاریخی باتیں نقل کی ہیں جو صحت سے ثابت ہیں اور جن کی سند صحیح ہے اور وہ انہیں بیان کرتے ہیں اور ہم نے ان کو بیان کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ علامہ ابن جوزی کا حرف حرف جو ہے وہ ہمارے لیے باعث اطاعت ہے، ہمارے لیے لائق اتباع کتاب و سنت ہے. اب رہی بات یہ کہ کوئی بات صحیح بات اگر کسی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اور اسے کوٹ کیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات کو لے لیا جائے. پہلی بات کا جواب مکمل ہوا. دوسری بات حصے والی جو آپ نے کی ہے میں اسے نہیں سمجھ سکا، اسے دوبارہ وضاحت سے بیان کریں. کیا کہنا چاہتے
ہیں؟ کیا جو اللہ کی صفات کے بارے میں کیا ہم یہ لفظ حصہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کا حصہ ہیں؟ کیا یہ لفظ حصہ اچھا ہوگا استعمال کرنے کے، یا یہ فکر کے دائرے میں آ جائے گا؟ یا یہ کہنا بہتر کہ یہ اس کی صفات ہیں، لفظ یہ حصہ ہے نا اللہ صفات اللہ پارٹ آف اللہ جی انگلش میں کہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوگا یہ غلط ہوگا لفظ حصہ استعمال کرنا؟ جزاک اللہ.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ کی صفات ہی کہنا چاہیے. اب اس کو اپنی طرف سے کوئی لفظ پہلے بنا کر پھر مسئلے کو الجھانا، اسی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں کہ پہلے ایک اصطلاح رائج کی جاتی ہے پھر اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے. اس لفظ کے کہنے سے ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے نہ اس کے کہنے سے کوئی نقصان ہے. یہ لفظ سراسر ہم نے اپنی طرف سے رائج کیا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ زیادہ احتمال یہی ہے کہ آدمی ایسے الفاظ کی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹک سکتا ہے. تو اللہ تعالی کی صفات کو اللہ کی صفات ہی کہنا چاہیے، ان کی کیفیت کیا ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ان کس قسم کی بحثیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی کار خیر حاصل نہیں ہوتا ماں سوائے عقیدے میں الجھاؤ کے. اللہ کی صفات اللہ کی صفات ہیں، ان کی کیفیت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک عام سا سوال ہے شیخ صاحب کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ شرک کو سمجھ نہیں پائے، شرک مشرک وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کلمہ پڑھے، اور دوسرا یہ پیروں کی یا قبروں کی یا استھانوں کی یہ نظر و نیاز جو دینا ہے یہ ہم اللہ کے نام کی دیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جب ہم بکرا ذبح کرنے لگے تو ہم کہیں کہ اللہ ہو داتا یا داتا ہو اکبر یا بری ہو اکبر، ہم کہتے ہیں اللہ ہو اکبر. تو یہ وہاں پر ذبح کر کے غریبوں کو دیتے ہیں جہاں پر لاکھوں لوگ کھاتے ہیں اور غریب لوگوں کا پیٹ جو ہے نا وہ بھرتا ہے، تو اس بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بھائی جہاں یہ کہنا کہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا کلمہ پڑھنے والا، یہ تو بات بڑی غلط ہے. قرآن مجید نے خود بیان فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، اگر آپ کے پاس اس وقت قرآن مجید ہے تو آپ کھول لیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں. لہذا یہ تو بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ تعالی پر ایمان بھی رکھتا ہو اور شرک بھی کرتا ہو، جیسا کہ اس پورے درس میں میں نے بیان کیا. کیا ان لوگوں کے جو حوالے میں نے کوٹ کیے اور ان کے جو فاسد عقائد بیان کیے کیا یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے؟ اور کیا یہ لوگ مسلمان نہیں کہلاتے تھے؟ مسلمان ان کو بزرگ نہیں مانتے؟ یہ کوئی ہندوؤں کے بزرگ ہیں؟ مسلمانوں کے خود بھی وہ مسلمان ہی تھے، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. جیسا کہ حسین بن منصور حلاج کا میں نے بیان کیا کہ وہ کیا وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا؟ تھا تو مسلمان ہی لیکن شرک میں پڑ گیا، پھر اس دور کے علماء نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا، لیکن ہم اس کے بعد صوفیہ کی ایک جماعت نے اس کو پھر اپنا بزرگ بنا لیا. آج بھی ہمارے ملک میں جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، صوفیہ کے جو طبقات ہیں، اسے بہت بڑا بزرگ مانتے ہیں. ہمارے ادیب اور ہمارے شاعر اسے حق گوئی کا نشان بتاتے ہیں کہ حسین نے، منصور نے حق بات کہی اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ سارے کون، ہندو ہیں یا عیسائی ہیں؟ سارے مسلمان ہی ہیں. تو مسلمان ہو کر شرک کرنا یہ تو بالکل ممکن سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تو ہمیں تلقین فرمائی کہ ہم قرآن مجید میں جا بجا آیتوں میں شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی آپ کی. دوسرا سوال آپ کا یہ کہ جو درباروں وغیرہ پر ذبح کرتے ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے. اگرچہ وہ ذبح کرتے وقت ان کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ ان کا تقرب پانے کے لیے لیتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. زیادہ دور نہ جائیے، یہ گیارہویں کیا ہے؟ بظاہر تو وہ بکرا اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن اسے کیا منسوب نہیں کیا جاتا کہ یہ پیر صاحب کا بکرا ہے، یہ پیر صاحب کا دمبا ہے، یہ گیارہویں کی دیگ ہے؟ اگر وہ اللہ کے نام پر ہے تو اسے دوسرا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے لیے مزاروں پر جانا ضروری ہے؟ آپ کے پڑوس میں ایک شخص بھوکا مر رہا ہو، لیکن قبر پرست جو ہے وہ مزار پر جا کر ہی دیکھ دے گا پڑوسی کا خیال کرے یا نہ کرے. رہا یہ کہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ کھاتے ہیں، تو اللہ نے آپ کو ان کا رازق نہیں بنایا ہے. آپ یہ سارے دربار بند کر دیں، کوئی بھی بھوکا نہیں مرے گا، کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. جو سمندروں میں ایسی بڑی بڑی مچھلیوں کو، جن کے بچے جو ہیں وہ ٹنوں کے حساب سے وزنی ہوتے ہیں، ان کا پیٹ بھی اللہ تعالیٰ ہی بھرتا ہے. ہاتھی کا پیٹ اللہ تعالیٰ ہی بھرتا ہے، چیوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا ہے. ان کو کس نے حکم دیا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر بٹوریں اور پھر خرچ کریں اور اپنے پیٹ بھی بھریں اور یہ کہیں کہ جی یہاں سے لاکھوں لوگ کھاتے ہیں؟ یہ سب بند کر دیں، پھر دیکھیں کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کا نام نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے؟ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. جو درباروں پر سال میں ایک مرتبہ دودھ پہنچاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو بھینسیں سوکھ جائیں گی. اسی لیے درباروں پر جو ہے وہ لاہور کے دربار پر عرس کے موقع پر جو دودھ کی سبیل چلتی ہے، بے تک پورے پنجاب سے دودھ وہاں پہنچتا ہے اور دور دراز لوگ کیوں لے کر جاتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ پہنچایا تو بھینسیں سوکھ جائیں گی. وہ حقیقتاً ڈرتے ہیں ان سے، اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے، وہ سراسر ان کی طرف منسوب ہے. آپ تو ذبح کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں جو ذبح نہ کرے پھر کیا؟ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو ذبح تو نہیں کی جاتی، پھل فروٹ اور جو کچھ بھی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص صرف جہنم میں مکھی کی وجہ سے داخل ہوا اور ایک جنت میں مکھی کی وجہ سے داخل ہوا، کہ وہ کسی قوم پر گزر رہے تھے، وہاں انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا، کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے جب تک اس پر چڑھاوا نہ چڑھائے. تو ان دو آدمیوں کا جب گزر ہوا، انہوں نے ان کو روکا اور نہیں جانے دیا، تو ایک انہوں نے انکار کیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اچھا تم کچھ بھی نہ صحیح، ایک مکھی مار کر دو، ہم پھر تمہیں راستہ دیں گے. ایک شخص نے کہا کہ میں ان پر مکھی مار کر بھی نہیں دوں گا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے. انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اور دوسرے نے سوچا کہ کیا ہوتا ہے، ایک مکھی ہی تو ہے، اس نے ایک مکھی مار کر چڑھا دی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. تو جس نے مکھی بھی نہیں چڑھائی اور قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں داخل ہوا اور دوسرا جو تھا وہ جہنم میں داخل ہوا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی طرف منسوب ہونا، ان کے نام پر دینا، خواہ وہ ذبح ہو یا ایسی چیز ہو جو ذبح نہیں کی جاتی، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز یا نقدی یا کچھ بھی، اصل مقصود وہ ان کے نام پر دینا، ان کی نیاز. صریحاً کہا جاتا ہے یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ حسین کی نیاز ہے، یہ فلاں بی بی کی نیاز ہے، یہ گیارہویں کی نیاز ہے. پھر کس طرح کہتے ہیں کہ ان کے نام پر نہیں دیتے؟ یہ غیر اللہ کے نام پر دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ انعام میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کہہ دو ان صلاتی، بے شک میری نماز، اس میں تمام جسمانی عبادتیں آ گئیں، وہ نسخی میری قربانی، اس میں تمام مالی عبادتیں آ گئیں، صدقہ خیرات نظر نیاز سب کچھ اس میں آ گیا. وہ محیایا اور میرا جینا، وہ مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وہ انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی. نیکسٹ.
بارک اللہ فیکم شیخ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شیخ صاحب، مندوس بھائی کا ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے جو حدیث آپ نے مکھی کے بارے میں جو پیش کی ہے، واللہ عالم میرے کم علم کے مطابق اس حدیث پر علماء کی جرح موجود ہے، تو بہرحال اس پر آپ بھی تھوڑی تحقیق کر لیں اور میں بھی کر لوں گا. جیسے میں نے سنا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو بہرحال اس کی سند پر آپ بھی انشاءاللہ کچھ تحقیق کر لیں. بھائی کا یہ سوال تھا، کیا غلو کی کوئی شکل اہل حدیث کے کچھ افراد میں بھی موجود ہے؟ اور آخری جو حصہ انہوں نے لکھا وہ میں صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. ممکن ہے یہ بات، قطن غیر ممکن ہے یہ. پلیز پتہ نہیں آخر میں انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن بہرحال بھائی کا یہ سوال تھا، کیا غلو کی کوئی شکل اہل حدیث کے کچھ افراد میں بھی موجود ہے؟ تو یہ تھا ان کا سوال. جزاک اللہ خیرن.
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، ولا تزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کسی کوئی شخص اہل حدیث ہو کر اگر غلط کام کرے تو تمام اہل حدیث اس کے ذمہ دار نہیں ہے. یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر ایک مسلمان چوری کرے تو اس کی وہ چوری تمام مسلمانوں کے لیے باعث عیب نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی فعل ہے. اگر کسی شخص میں آپ نے غلو دیکھا ہے تو آپ اسے سمجھا دیں یا ہمیں بتا دیں کہ وہ یہ کہتا ہے، تو ہم آپ کو اس کی تردید کر دیں. لیکن آپ کا یہ پوچھنا کہ آپ بتائیں کہ ہمارے اندر غلو ہے یا نہیں، ہم تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں غلو کرنے سے. نیکسٹ.
السلام علیکم شیخ صاحب، یہ جو حدیث آتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے سے بچنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، آدم اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں. اور دوسرا سوال یہ کہ ماں وہ ماں کمین ماں کن، تو وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، تو یہ اس کی بھی تھوڑی تشریح کر دیں کہ کچھ علماء نے لکھا کہ ماں جو ہے یہ واقعی اللہ کی صفت ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ ماں سے مراد یہ نہیں کہ وہ علم لیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے علم میں، تو یہ اس کی کوئی تھوڑی تشریح کر دیں کہ ماں خود معیت خود اس کی صفت ہے، یا اس کے دوسرے معنی آئیں گے. اور پہلا سوال جو میں نے کہا کہ خالق عالم علی صورت ہی، اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں. جزاک اللہ خیر.
باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہوتا ہے اور ان کی صحیح تعویل اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں بھی موجود ہے، اور ہمیں ان کی جستجو میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ معیت کا بیان میں اپنے درس میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا علم ہے، نہ کہ اس کے ذات کا وہاں پر موجود ہونا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اس کا علم اس کی قدرت پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین آدمی کوئی سرگوشی کرے تو چوتھا اللہ تعالی ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ آدمی چھپ کر کوئی بات کرے تو چھٹا اللہ تعالی ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اس سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہو. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. ان الله بكل شيء عليم، اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تین آدمی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ کا ہونے سے مراد معاذ اللہ اللہ وہاں موجود ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم، تین آدمی سرگوشی کرے چوتھا اللہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ وہاں پر اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے؟ نہیں، اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت نے ان کو گھیر رکھا ہے کہ وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ جو سرگوشی کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے. اسی لیے آگے چل کے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، پھر قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. امید ہے بات واضح ہو گئی ہوگی.
بارک اللہ فیکم مولانا صاحب. مندس بھائی کا یہ دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ابن جوزی بھی صوفی تھے، کیا یہ بات درست تھی؟ جزاک اللہ خیرن.
افسوسناک بات تو یہ ہے کہ پوری گفتگو کے بعد بھی آپ لوگ میرا مدعا نہیں سمجھ سکے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ استاد شاگرد کو ساری رات قصہ یوسف سناتا رہا، تو صبح اس شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی یہ بتا دیں کہ یہ زلیخا مرد تھی یا عورت تھا؟ آپ بھی میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں. جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے لائق اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہماری دلیل وہ ہے، جب ہم اس کے تائید میں اگر کسی کا کوئی حوالہ کوٹ کرتے ہیں تو اس ایک حوالہ کوٹ کرنے سے یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کی ہر بات ہمارے لیے لائق حجت ہے، یہ ہم اس کے قائل ہیں. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں صوفیہ کا جس قدر رد کیا ہے آپ اسے پڑھ کر تو دیکھیں. اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی صوفی تھے تو ہوتے رہے بھائی، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے جو بات صحیح لکھی ہے اگر ہم اسے بیان کر دیں تو اس کے ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ہم نے بطور تائید کے پیش کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہم نے جو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جو لوگ شریک کرتے ہیں وہ در حقیقت قرآن کی راہ سے ہٹ چکے ہیں. اب اس ضمن میں ہم نے صوفیہ کی تردید کرتے ہوئے جو حوالے کوٹ کیے ہیں، اگر وہ کسی صوفی کی کتاب سے ملتے ہیں تو وہ تو اور سونے پر سہاگا بن جاتا ہے. لیکن بہرحال ابن جوزی نے اپنی کتاب میں صوفیہ کا بہت رد کیا ہے، لیکن غلطی سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے. اور اگر میں نام لوں تو شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا، بہت بڑے توحید کے علمبردار بھی جب تصوف سے تھوڑا سا ٹچ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بہک جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں. غلطی سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس سے کسی کی اس معمولی غلطی کو لے کر آپ اس کے توحید پر لکھے ہوئے تمام ذخیرہ کتب کو یا اس کی توحید کے لیے کی گئی تمام مسائی کو بیکار نہیں کر سکتے. چلو جی آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب اتنے بڑے توحید کے علم بردار تھے، یہ دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے. انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، کر گیا غلطی، اللہ اس کو معاف کرے. لیکن ہمارے لیے جو بیس ہے، جو مرجع ہے، جو ہمارا ریفرنس ہے، جس کے جو ہمارے لیے لائق اتباع ہے، وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نیکسٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوسرا یہ نہیں کہ سوال ہے شیخ صاحب کہ یہ جو علم الحروف ہے یہ کیا جائز ہے کہ نہیں، جیسے بسم اللہ کو 786 میں لکھنا اور پورے قرآن کو 1 سے 100 تک لکھ دیں، اور اگر سورت کہیں پڑھنی ہو تو 1 2 3 4 5 6 اس طرح پڑھ دیں، اس بارے میں بھی بتائیے. اور دوسرا منڈس بھائی، میں نے آپ کو سیکنڈ کیا تھا وہاں پر، آپ نے جو پوچھا تھا اس کو آپ نے کہا تھا وائی ناٹ، آپ نے 786 لکھا، میں سمجھ گیا تھا کہ آپ 786 کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سوال علم الحروف کے بارے میں شیخ صاحب بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہاں جی آواز، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں الحمدللہ. بھائی جہاں تک علم حروف کی آپ نے بات کی ہے، اب یہاں دو باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو ہے کسی چیز کا بطور فن کے ہونا، کہ جیسے یہ حروف کے لیے کیا کہتے ہیں اعداد مقرر کر لیے گئے ہیں کہ جی الف کی یہ قیمت ہے، بے کی یہ ہے، تے کی یہ ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ایسے کیا گیا اور اس سے فائدہ کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے. ہاں اس کے ذریعے اگر علم نجوم میں مدد لی جاتی ہے تو بالکل غلط ہے، اس کے ذریعے حروف کی اگر کوئی تاثیر لی جاتی ہے کہ جس کا عدد یہ ہوگا اس کو یہ نفع اور نقصان ہوگا تو یہ صریحاً شرک ہے. اب آئیے دوسری بات کہ مختلف ناموں اور مختلف آیات یا کلمات کے حروف نکالنا یہ کہاں تک صحیح ہے. پہلی بات تو یہی پوچھی جائے گی کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے نکالنے کا. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے حروف کا مجموعہ 786 ہے، ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، چلیے مان لیا کہ ہے. اچھا جی اب کیا کریں ہم اگر ہے تو بتائیے، کیا یہ ہمارے لیے نفع اور نقصان کا باعث ہے؟ تو پھر تو یہ صریحاً شرک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ نفع اور نقصان کے لیے اللہ کی طرف ہی رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عادات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسری بات یہ کہ 786 اگر واقعتاً بسم اللہ کا ہی مجموعہ ہے تو یہ بسم اللہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید عربی میں نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. مخاطب جو تھے ان کو بیان ہے اور پوری امت کے لیے، قرآن عربی میں ہے، عربی میں ہی پڑھا جاتا ہے. قرآن کے اعداد نکال کر ان کی تلاوت کرنا، کیا یہ قرآن کی تلاوت ہوگی؟ سوچئے، یہ ایک ایسا کام ہے حروف کے اعداد نکالنا جو لا یعنی کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے لا یعنی کاموں سے، بیکار ہے، اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے، نہ ہمارا اس پر کوئی عقیدہ اور ایمان ہے. یہ کوشش کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. اب آئیے اس طرف کے کیا 786 بسم اللہ کا مجموعہ ہے؟ اس ضمن میں میرے سامنے ایک چھوٹا سا پمفلٹ رکھا ہوا ہے، البدری بھائی اگر چاہے تو میں ان کو بعد میں دکھا دوں گا، وہ دیکھ لیں. انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ یہ ہندوؤں کے معبود کرشن کے نام کا نعرہ ہے، ہرے کرشنا کے اعداد کا مجموعہ بھی 786 ہے. یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کی ایک سازش ہے کہ وہ 786 کا مجموعہ جسے بسم اللہ کا بتایا جاتا ہے، اب نہ معلوم بسم اللہ کا مجموعہ یہ 786 بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. بہرحال دوسری طرف یہ 786 جو ہے یہ ہرے کرشنا، اور کرشن آپ جانتے ہیں ہندوؤں کے دیوتا کا نام ہے، اور یہ ہندوؤں کا نعرہ ہے ہرے کرشنا، یہ اس کا مجموعہ ہے 786. ایک عجیب سی بات ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں انگریزوں نے اور غیر مسلم قوتوں نے بہت سی ایسی چیزیں رائج کر دی ہیں جنہیں مسلمان بطور محاورے کے بولتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی غیر ارادی طور پر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. جیسے ایک محاورہ اردو میں ہے، کسی زمانے میں اللہ معاف کرے ہم بھی استعمال کر لیتے تھے لیکن جب پھر غور کیا پتہ چلا تو کیا ہے، وہ محاورہ یہ ہے کہ جی مرے کو مارے شاہ مدار. بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے مطلب. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی مصیبت زدہ پر اور مصیبت آ جائے. اب جب ہمیں اس کی تحقیق ہوئی پتہ چلا تو کیا معلوم ہوا کہ یہی کوئی صوفی پاگل قسم کا تھا، شاہ مدار اس کو کہتے تھے، جو اس کے پاس جاتا تھا اس کو گالیاں دیتا تھا، مارتا تھا. تو یعنی ایک تو بندہ جانے والا پہلے ہی مصیبتوں کا مارا ہوتا تھا، اوپر سے شاہ مدار اس کو اور مارتا تھا، تو یہ محاورہ بن گیا. اب لوگ اپنے طور پر جو ہے بغیر سوچے سمجھے گفتگو میں تحریر میں استعمال کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس یہی حال جو ہے 786 کا ہے، اور یہ اتفاق سے میرے پاس یہ پمفلٹ اس وقت موجود ہے، میں اس میں سے دیکھ کر ہی آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ کرشنا کا بھی مجموعہ ہے. اب بتائیے یہ 786 لکھنے والا کس کو پکارتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے میں آخر کیا حرج ہے؟ کہتے ہیں جی ایک اس کی توضیح یہ بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ جو ہے خط وغیرہ یا کوئی کاغذ کا پرزہ جس پر بسم اللہ لکھی ہو اگر یہ زمین پر گر جاتا ہے تو بے ادبی ہوتی ہے. یہ بھی ایک بڑی غلط سی بات ہے، اس لیے کہ آپ اخبار دیکھتے ہیں اس میں کس قدر نام لکھے ہوتے ہیں اللہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بندوں کے نام جو عبد کر کے رکھے جاتے ہیں اور اخبارات کا جو حشر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے. تو قرآن کی حفاظت اور اس کا تقدس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ہاں انسان کو اپنے طور پر حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے. تو کوئی آیت لکھی ہو اللہ کا نام لکھا ہے اس ورقے کی پرزے کی بے حرمتی نہ ہو. لیکن اس یہ کہنا کہ جی بسم اللہ نام لکھا جائے 786 لکھا جائے تو اس کی حالت آپ کے سامنے ہے, میں نے بیان کر دی, امید بات واضح ہو گئی ہوگی. اب میرا خیال اب اجازت چاہوں, کافی دیر ہو گئی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ شیخ صاحب, یہ آئی آر سی بھائی کا سوال ہے, ان کا سوال سن لیں آخری سوال اور پھر انشاءاللہ آپ بے شک جائیں. آئی آر سی بھائی آپ کا ہاتھ کھڑا تھا, پلیز ہاتھ کھڑا کریں, مائک پہ آئیں. آئی آر سی بھائی آئیے مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ. میرا شیخ صاحب سے یہ سوال تھا کہ شیخ صاحب کیا لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا یا کسی بھی طریقے سے. بعض لوگ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. تو ایک تو یہ روایت کیسی, اور دوسرا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کوئی ولی اللہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر.
قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے, جہاں تک اللہ کی توفیق سے مجھے معلوم ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. جنت میں مومنوں کو اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا تم اس طرح دیکھو گے جس طرح چودھویں کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. یہ دیدار جنت میں ہوگا, لیکن دنیا میں کوئی آنکھ اس کی تاب نہیں رکھتی. موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر, وہ اللہ کے تجلی کا جو ہے نظارہ نہیں کر سکا, اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا اور طور پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا. تو انسانی آنکھ اللہ کا دیدار کیسے کر سکتی ہے؟ باقی رہا کسی نے کیا لکھا ہے, میں اس کا جواب دے نہیں ہوں. جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے بتا دیا ہے, مزید دیگر علماء سے بھی آپ رابطہ کر لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آواز آ رہی ہوگی. ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر کسی خاتون نے مطلب کہ ایسی شکرانے کا روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد وہ روزہ کسی وجہ سے توڑ دیتی ہیں, تو کیا اس کا بھی کفارہ ہے یا وہ دوبارہ روزہ وہ رکھ سکتی ہیں؟ مائک آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا خیال ہے کہ یہ درس کے شروع میں ہی بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں ٹو دی پوائنٹ سوال کرنے ہیں جو میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. تو جہاں تک نفلی روزے کا تعلق ہے اس کو کھول لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ شکرانے کا روزہ میں اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا. میں معذرت چاہوں گا, آپ کسی دیگر دوسرے عالم سے معلوم کر لیں.